أهلاً سيد الرسول، أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وحضرات، طریقت میں اور راہ سلوک میں سے کئی ایک سلسلے رائج پائے، گرچہ علیحدہ علیحدہ دکھائی دیتی ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے دریا علیحدہ علیحدہ منبے سے جاری ہوتی ہیں لیکن بالآخر سبھی دریا سمندر میں جا گرتے ہیں، اسی طرح طریقت کے جتنے بھی سلسلے ہیں پہنچتے ایک ہی جگہ ہیں اور وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات گرامی ہے، اور وہاں سے اس میں نے پہلے بھی کئی موقعوں پر عرض کیا کہ راہ سلوک میں سبھی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دہلیز پر جاتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز تک پہنچا دیے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے رب تک پہنچا دیے جاتے ہیں. جیسے سلسلوں کے منبع علیحدہ علیحدہ ہیں، ان کے یہاں تدریس کا طریقہ بھی جداگانا ہے ایک دوسرے سے، ٹریننگ کا طریقہ بھی ایک دوسرے سے کچھ علیحدہ دکھائی دیتا ہے. کہیں ذکر جہری پر زور ہے تو کہیں ذکر خفی پر، کہیں عبادات کو چھپا کر کرنے پر زور ہے تو کہیں مل جل کر بیٹھ کر حلقے میں ذکر کا پر زور رکھ دیا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا رخ بھی کوئی علیحدہ علیحدہ ہے. میں نے عرض کیا بالکل دریا کی طرح کہ بیسیوں دریا ایک سرزمین پر بہتے ہیں، نکلے تو مختلف منبعوں سے ہیں لیکن بالآخر پہنچتے وہیں سمندر ہی میں ہیں، وہ گرتے سمندر ہی میں ہیں. کہیں کہیں ایک طریقہ تدریس کا اور ٹریننگ کا یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ مرشد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو جو علم کی نیت سے آئے ہیں انہیں محبت کا سبق دیتے ہیں کہ خلق خدا سے محبت کی جائے اور خدا کی مخلوق صرف انسان تک محدود نہیں ہے، رب تعالیٰ تو سب کا ہی خالق ہے. تو وہ مخلوق انٹوٹلٹی، اس سے محبت پر زور دیتے ہیں. سلوک کی راہ میں ایک ایسی شخصیت بھی گزرے ہیں جنہیں اپنے دور میں بھی رب تعالیٰ نے بہت شہرت دی، حالانکہ ایسے کم صوفی گزرے کہ جب وہ زندہ تھے تو انہیں بہت شہرت حاصل ہوئی. علماء کو تو ہوئی، علماء کو ان کی زندگی ہی میں شہرت حاصل ہوئی، بہت ایسے گزرے. لیکن صوفیہ اکرام میں ایسے لوگ کم ہیں جن کو ان کی زندگی میں بہت زیادہ شہرت مل گئی ہو، اور وہ ہیں مولانا روم. مولانا روم اپنی شہرت کی ابتدائی عرصے میں انہوں نے شہرت پائی بحیثیت ایک عالم کے، اور دنیا بھر سے بڑے بڑے جید عالم مولانا روم کے پاس تشریف لاتے تھے حصول علم کے لیے. لیکن پھر زندگی میں وہ موڑ بھی آیا کہ جب جناب حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہاں مولانا روم کی کایا پلٹی. مولانا روم عالم سے ایک صوفی بنے. ویسے صوفی کے بھی اپنی زندگی ہی میں شہرت پالی تھی، لیکن مرنے کے بعد رب تعالیٰ نے ایسی عزت بخشی ہے مولانا روم کو کہ آج یہ شاید میرے نظر میں واحد مسلمان صوفی ہیں جن پر امریکہ میں بے تحاشا ریسرچ ورک ہو رہا ہے، یورپ میں بے تحاشا ریسرچ ورک ہو رہا ہے. یہ واحد مسلمان صوفی ہیں جن کی 800ویں سالگرہ پر انگلینڈ میں باقاعدہ مختلف تقریبات منعقد ہوئیں اور اس میں انگریزوں نے حصہ لیا. مولانا روم جن کو اتنی شہرت اللہ نے دی ہے، آج دنیا کی ساری زبانوں میں ان کی تمام تصانیف کا ترجمہ ہو رہا ہے. یہ بھی اسی مسلک کے تھے، ان کے نزدیک بھی محبت اور عشق ایسا واسطہ ہے، ایسا میڈیم ہے جس کے ذریعے بقول مولانا روم کے آگ کو گلنار کیا جا سکتا ہے. جس کے ذریعے ایک شیر کو گھر میں پلنے والی بلی کی طرح بے ضرر اور معصوم بنایا جا سکتا ہے. مولانا روم اگر یہ بات کہتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں کہی مولانا روم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عملی طور پر ثابت کر دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدترین دشمن کے لیے بھی سوائے محبت اور رحمت کے اور کچھ نہیں تھا. کوئی شخص خواہ وہ غیر مسلم ہو، مشرق ہو، منکر رب ہو، وہ بھی آج تک یہ کوئی موقع نہیں پوائنٹ آؤٹ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام لیا ہو، کسی سے بدلہ لیا ہو، یا آپ نے کسی دشمن کو اپنی ذاتی وجہ پر سزا دی ہو. ہمارے یہاں تو بدقسمتی ہے، ہمارے نظریات اور عقائد ہندوانہ رسومات سے زیادہ متاثر ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم سبھی ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، وہاں سوائے ایک بہت ہی قلیل تعداد میں جو عرب سے تشریف لائے تھے. پھر مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم ہندو معاشرے ہی میں رہتے رہے، تو ابھی 67 ایئرز سے ہم ہندو معاشرے سے علیحدہ ہو پائے ہیں. ہمارے کنسپٹس جس طرح اسلام کے بارے میں زیادہ کلیئر نہیں ہیں، ہم میں سے ہر ایک اسلام کی ایک آدھ چیز کو پکڑ کر اس پر زور دیتا ہے، باقی سب چیزوں کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک آدھ پہلو تو مومنانہ ہوتا ہے، جو قرآن میں جس مومن کا ذکر آیا اس طرح ہوتا ہے، لیکن باقی پہلوؤں سے ہم شاید اسلام کے مطابق عمل نہیں کر پاتے. اسی طرح سلوک اور طریقت، اس کے بارے میں ہمارے کنسپٹس زیادہ کلیئر نہیں ہیں. ہمارا تمام تر زور ذکر اذکار پر، وظائف پر، اورات پر، چلوں پر، مجاہدوں پر ہے. جبکہ اگر ہم اپنی زندگی سے خلق خدا کے ساتھ محبت کو نکال دیں، باقی کچھ نہیں بچتا. تو رب تک پہنچنے کا آسان ترین راستہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے رب کی مخلوق سے محبت. آسان ترین راستہ ہے. بالکل اسی طرح کہ کسی ماں کے دل میں گھر کرنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ اس کے بچے سے محبت کی جائے، اس کے بچے سے پیار کیا جائے. تو ماں کے دل میں انسان خود بخود اتر جاتا ہے. تو رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے. تو اپنی مخلوق سے جو آدمی پیار کرتا، جس کو دیکھے گا، اس کے ساتھ رب خود پیار کرنے لگتا ہے. اور خلق خدا میں مقبول ہونے کا ایک تو یہ ہے کہ ہم خلق خدا سے پیار کریں، اور پیار کے جواب میں ہمیں پیار ملتا ہے. لیکن اگر ہماری عادات اچھی نہیں ہیں تو وہ چند ہی دنوں میں وہ پیار ختم ہو جائے گا، خلق خدا سے ملنے والا. تو اس کے لیے ہمیں اپنی عادات و اطوار کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے، سنت کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے. تو جب کوئی شخص اپنی عادات و اطوار اور اخلاق کو سنت کے مطابق ڈھال لیتا ہے، یا اس کی کم سے کم قریب قریب پہنچ جائے کہیں، تو وہ پھر نہ صرف یہ کہ خلق خدا اس سے محبت کرتی ہے، بلکہ مقبول بھی ہوتا ہے. کہیں بچپن میں ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی، جب کہیں میرا خیال ہے شاید میں کلاس 6-7 میں پڑھتا ہوں گا. اس کے الفاظ تو صحیح مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا اگر انسان سے خلق خدا راضی ہے تو سمجھ لے کہ رب اس سے راضی ہے. یہ الفاظ میں پھر عرض کر دوں, چونکہ مجھے تو یوں ہی لگتا ہے کہ زمانہ قدیم کی بات ہے کہ میں نے یہ کہ میں پانچویں چھٹی کلاس ساتویں میں پڑھتا تھا, اس وقت حدیث پڑھی تھی. تو الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, مفہوم اس کا یہی تھا. تو زور ذکر اذکار پر, بہت زیادہ زور دینے کی بجائے اس کو ایک اعتدال میں رکھا جائے اور خلق خدا سے پیار پر زور دیا جائے. جتنے بھی فقیر جن کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں, ان کے بارے میں ایک بڑی کامن چیز دکھائی دیتی ہے. ایک فیکٹر کامن ہے, اور وہ کامن فیکٹر یہ ہے کہ وہ خلق خدا کی خدمت کرتے تھے, خلق خدا کے کام آتے تھے, خود بھوکے رہ کے خلق خدا کو کھانا کھلاتے تھے, خود تکلیف اٹھا کے خلق خدا کو راحت پہنچاتے تھے. یہ ایک کامن فیکٹر ہے, اور انسان یہ اسی وقت کر سکتا ہے جب کسی سے پیار کر رہا ہو. اسی لیے شاید بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ فقیر کبھی مدعی نہیں ہوتا, فقیر کبھی کمپلیننٹ نہیں ہوتا, کیونکہ جب انسان دوسرے سے پیار کرتا ہے تو اس کے خلاف شکایت کیسی, اس کی زیادتیوں پر شکایت کیسی. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ صاحب نے ایک اور بڑی عجیب و غریب بات کہی کہ جو جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں حریص ہے. تو فقیر دل کھول کے خرچ کرتا ہے دوسروں پر. میں ایک گزارش کیا کرتا ہوں سب سے کہ بھائی, زندگی کا ایک اصول یہ بنا لیجئے کہ جان توڑ محنت اور کوشش کر کے میکسیمم رزق کمائیے, لیکن اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کریں, اور جو بچ رہے اسے خلق خدا پر کھلے دل سے خرچ کر دیا جائے. انسانی فطرت میں ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز عزیز ہے تو اسے اپنی کمائی. تو جب اپنی اتنی عزیز چیز کو خلق خدا پہ بے دریغ خرچ کرتا ہے تو پھر رب کے قرب کا راستہ آسان ہوتا ہے. بہت ہی افسوسناک خبر کل شام کو مجھے ملی تھی, آج پھر کسی صاحب نے لکھ کے رکھا ہوا ہے. یہاں تشریف لانے والی ایک خاتون ادیبہ تھی جو ایک زمانے دراز سے یہاں تشریف لاتی تھیں, غالباً 1984 سے تشریف لانے والوں میں سے تھیں وہ. کل قضائے الہی سے وہ خالق حقیقی کو جا ملی ہیں. بہت نیک خاتون تھیں اور خدمت خلق ان خاتون کا وتیرہ تھا. اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں ان کے درجات بلند فرمائے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. ان کے لیے فاتحہ پڑھی جائے. کسی صاحب نے فرمایا ہے کہ کیا فقیر اپنے ارد گرد خلق خدا کے مخالف سیاسی یا سماجی حالات سے متاثر ہوتا ہے یا نہیں, یا صرف فقیر وظائف میں مصروف رہتا ہے؟ کیونکہ حکم ہے کہ برائی کو ہاتھ سے روکو, ورنہ زبان ورنہ دل سے برا جانو. فقیر کسی سٹیج کو ایڈاپٹ کرتا ہے, اگر آخری سٹیج پر عمل کرتا ہے تو مجھ جیسے گنہگار شخص اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ فقیر مسلسل جہاد میں مصروف رہتا ہے. فرق یہ ہے فقیر اپنے جذبات, اپنے احساسات, اپنی عقل کا اسیر نہیں ہوتا, قیدی نہیں ہوتا. وہ گورن ہوتا ہے صرف اور صرف شریعت سے. ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کرے. اطاعت امیر کی فرض ہے. فقیر بغاوت نہیں کرتا, لیکن وہ برائی کے خلاف جہاد میں مصروف رہتا ہے. وہ اس طرح سے کہ وہ لوگوں کی توجہ برائی کی طرف نہ صرف دلاتا ہے, نہ صرف یہ کہ توجہ دلاتا ہے, بلکہ اس برائی سے نجات حاصل کرنے کے راستے بھی دکھاتا ہے, جو ایک جہاد ہے. ہاں, البتہ فقیر یہ کبھی نہیں کرے گا کہ وہ سڑکوں پر نکل آئے اور سڑکوں پر جلوس لے کے چلے, کیونکہ اس کے نزدیک یہ چیز ہر وقت رہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ چلتے ہوئے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے. اس سے رکاوٹ ڈالنے سے منع فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو راستے نہیں روکے گا, وہ لاؤڈ سپیکر پر ہنگامہ بپا نہیں کرے گا رات کو 10 بجے 12 بجے. اس لیے کہ سنت یہ نہیں ہے. وہ اپنے حلقہ اثر میں جہاں تک ممکن ہے برائی کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, بلکہ اس برائی سے بچنے کا راستہ بھی بتاتا ہے. یہی جہاد ہے. ہاں, اس وقت وہ عملی جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا فوری طور پر، شاید سب سے پہلے اٹھنے والوں میں وہی ہوگا، اگر وہ یہ دیکھے کہ ملک پر کافر نے حملہ کیا ہے تو پھر وہ عملی جہاد کی طرف چلے جائے گا، سب سے پہلے والنٹیئر کر دے گا اپنے آپ کو. ایک بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں اپنے وقت میں، جناب حضرت فرید الدین عطار، ان کے پاس عمرہ وزراء آتے تھے. بادشاہ وقت اتنا زیادہ ان کا معتقد نہیں تھا لیکن مخالف بھی نہیں تھا. حضرت فرید الدین عطار اپنے پاس آنے والے عمرہ اور وزراء کو فرماتے رہتے تھے کہ بادشاہ یہ غلط کر رہا ہے، اس کو منع کرو. مسلسل میسیجز بادشاہ کو بھیجتے رہتے تھے کہ یہاں غلط ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے. بادشاہ توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن حضرت فرید الدین عطار نے کبھی یہ نہیں کیا کہ جلوس نکال لیے ہوں یا اسی طرح کی اور احتجاج کے راستے اڈاپٹ کیے ہوں. ایک دن صبح جو مسلمان اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ بغداد کو تاتاریوں نے گھیر لیا ہے چاروں طرف سے. تو بادشاہ تک اطلاع دی گئی کہ حضور تاتاریوں نے محاصرہ کر لیا ہے. تو بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھولے اس بات پر، تو انہوں نے فوراً اپنے ایک وزیر کو جو حضرت فرید الدین عطار کے پاس بہت جاتے تھے اور حضرت فرید الدین عطار ان سے پیار بھی کرتے تھے، انہیں کہا کہ فرید الدین عطار آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیے، انہیں فرمائیے کہ دعا کریں کہ رب تعالیٰ اس عذاب سے مسلمانوں کو نجات دلا دے، تاتاریوں کے عذاب سے. تو وزیر وہاں گیا اور جا کے کہا کہ حضور تاتاریوں نے محاصرہ کر لیا ہے بغداد کا. تو بادشاہ نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ رب تعالیٰ اس عذاب سے مسلمانوں کو نجات دے. تو حضرت فرید الدین عطار ایک دم سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اب دعا کا وقت ختم ہو گیا. تو دیوار سے اپنی تلوار اتاری اور تاتاریوں کے خلاف جنگ شروع کر دی. انجام ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو جہاد کرے گا کیا انجام ہو سکتا، وہ انجام ہو گیا. فقیر کا رویہ یہ ہے. ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ اور سچے ولی اللہ یا سچے مرشد کی پہچان کیا ہے. میرے نزدیک تو رب کا قرب حاصل کرنے کا آسان ترین راستہ یہ ہے کہ اتباع سنت کر لی جائے، کیونکہ میں بنیادی طور پر ان پڑھ آدمی ہوں، تعلیم ہے نہیں میرے پاس. تو میں علم فقہ، علم حدیث، علم قرآن ان سے تو یہ تو پڑھ نہیں سکا، حاصل نہیں کر سکا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے نالائق شخص کا سیفسٹ راستہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں تو کلاس فائیو میں ہم پڑھ رہے تھے، کلاس فور میں بھی پڑھتے تھے، تو وہ تو ہمیں ازبر ہے سب کو، سبھی مسلمانوں کو. تو اگر صرف اتباع سنت کر لی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا جو ہیں انہی کو فالو کر لیا جائے، میرے خیال میں رب تک جا پہنچتا ہے انسان. سچے ولی کی اور سچے مرشد کی پہچان کیا ہے؟ میں تو خود بھی اس سے بے بہرا ہوں. میرے خیال میں ولی اللہ کو اگر پہچان نہ ہو تو اس کے دو پہچان ہوتی ہیں، मैं पहले भी कई मौकों पर अर्ज कर चुका, एक तो उसका लिटमस टेस्ट है, जैसे हम ये पहचान लेते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या अल्कलाइन है, उसमें लिटमस पेपर डबोते हैं तो लिटमस पेपर का रंग बदल जाता है फौरी तौर पे, तो एटलीस्ट हमें ये पता चल जाता है कि ये जो फ्लूइड हमारे पास पड़ा हुआ है ये एसिडिक प्रॉपर्टीज रखता है या अल्कलाइन प्रॉपर्टीज रखता है। और वो ये है कि जब हम किसी वली अल्लाह से मिलते हैं, अगर वो वाकई वली अल्लाह है, तो हमें एक अजीब सी कशिश महसूस होती है उस शख्स के लिए, हमारा दिल चाहता है कि बार बार उससे मिलें हम। दूसरी चीज ये है कि उससे मिलकर हमें यूं लगता है कि हमें सुकून आ गया और हमारे कंधों पर जो मसाइल का बोझ था वो उतर गया है। और तीसरी चीज जो उससे मिलकर हासिल होती है वो एक बेनाम सा एहसास होता है कि बंदा सच्चा है। तो ये तो लिटमस टेस्ट है कि जब हम किसी शख्स से मिलें और हमें न सिर्फ ये कि सुकून महसूस हो, ऐसा लगे कि हमारे कंधों से बोझ उतर गया, हमें कशिश महसूस हो कि हम बार बार उससे मिलें और दिल गवाही दे कि आदमी ठीक है, सच्चा है। दूसरा टेस्ट जरा वक्त लेता है लंबा, कि अगर हम उससे बार बार मिल रहे हैं ऐसे आदमी से, ये जरूरी नहीं रोज मिले, हफ्ते में एक बार मिले, महीने में एक बार मिले, पीरियोडिकली हम जाते हैं उससे मिलते हैं, वो हमें नसीहत नहीं करता नेकी की, हमें ये नहीं कहता कि मियां झूठ ना बोला करो, चोरी ना करो, धोखा ना दो, कुछ नहीं कहता। मुझे ऐसा बंदा है जिसके पास सिवाय झूठ और फरेब के कुछ नहीं, तो वो भी सारी रात गाना सुन के आके तो उस बुजुर्ग से मिलता है और उसे कहता है, हजूर मैं तहज्जुद पढ़ने के लिए उठा था, तहज्जुद पढ़ के फारिग हुआ तो मैंने सोचा कि आपको सलाम कर लूं। वो दिल से जानता है कि ये बंदा गाना सुन के आया है, लेकिन वो मेरा भरम कायम रख लेगा, तो ये तो नहीं कहेगा कि हाँ तुमने नमाज पढ़ी, वो ये कह देगा कि बहुत अच्छी बात है, तशरीफ रखिए, चाय पिए आप। उसने झूठ पर गवाही भी नहीं दी, उसने मुझे एनकरेज भी नहीं किया, लेकिन मेरा भरम कायम रख लिया है। तो वो बावजूद इसके तरकीब नहीं दे रहा, नसीहत नहीं कर रहा कि नेक हो जाओ, लेकिन इंसान गैर महसूस तरीके पर उसके पास जाते जाते नेक हो जाता है। शायद यही वजह है कि मैं किसी नेक इंसान के करीब से नहीं गुजरता, अक्स ना पड़े मेरे ऊपर नेकी का। तो ये दो पहचान वली अल्लाह की तो मैं शायद अर्ज कर सकता हूं, मालूम नहीं दुरुस्त है या नहीं, लेकिन जहां तक सच्चे मुर्शिद की बात है वो बड़ा दुश्वार काम है, वो दिलों के सौदे हैं, और दिलों के सौदे लॉजिक से नहीं होते, अकल से नहीं होते, वो जज्बे से होते हैं। तो अगर जज्बा सच्चा है तो सच्चा मुर्शिद जरूर मिलेगा आपको, तलाश शर्त है। ये सवाल तो आपको, इसका जवाब तकरीबन सभी मजहबी किताबों में मिल जाएगा। और दूसरी बात, मैं हमेशा ये अर्ज करता हूं कि भाई, मैं फतवा देने का अहल नहीं हूं, क्योंकि ये सिर्फ मुफ्ती है जो फतवा दे सकते हैं, और वो बहुत बड़ा मकाम है। उसके लिए 26 मजामीन का एक्सपर्ट होना बड़ा जरूरी है, जो मैं नहीं हूं। एक काम जिसका मैं अहल ही नहीं हूं, मुझे सजावार ही नहीं कि मैं वो काम करूं, तो उसका जवाब मैं आपको भला कैसे दे पाऊंगा। इस किस्म के सवालात इसके जवाब किताबों में आम लिखे हुए हैं, पढ़ लीजिए। अगर इंसान पाक हालत में नहीं है, चाहे वो मर्द हो या औरत, नमाज नहीं पढ़ सकता, कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकता। ये पाक हालत मेरी मुराद एक मखसूस हालत है, तो इसमें तो अलबत्ता। दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि मुसलमान की जिंदगी में नज्म व नस्क की क्या अहमियत है, और आम मुसलमान किस तरह से नज्म व नस्क का पाबंद बन सकता है। '84 में जब लोग मेरे पास आने शुरू हुए, तो एक आध आदमी आता था तो दफ्तर में मिल लेता था मुझसे, लेकिन वो तादाद जब बढ़ गई तो एक प्रॉब्लम पैदा हो गया। मेरे काम में हर्ज होने लगा, और मुझे यूं ख्याल हुआ कि शायद मैं डिसऑनेस्टी कर रहा हूं, करप्शन है ये इन इट्स ओन राइट, सॉर्ट ऑफ करप्शन, कि मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह देती है काम करने की, और मैं यहां उसका वक्त का एक हिस्सा, चाहे वो कितना ही छोटा हिस्सा, कलील हिस्सा क्यों नहीं था, मैं उसको दुआओं में सर्व कर देता हूं। तो ये भी करप्शन ही की एक सूरत है। तो मैं इससे जरा परेशान था, और मेरे जहन में ये ख्याल था कि खलके खुदा को मैं इनकार नहीं कर सकता, ये रब को बात पसंद नहीं आएगी, और दूसरी तरफ ये था कि मैं अल्लाह को जवाब दे हूं कि जहां से मुझे तनख्वाह मिलती काम करने की, मैं उस वक्त को तमाम तर ऑफिस के काम में ही सर्व करूं। उन दिनों मेरा कराची आना जाना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट था। एक बार गया तो वहां जुमा आ गया दरमियान में, उसी दौरे के दरमियान जुमे के लिए मैं 12 बजे जाके मस्जिद में बैठ जाता हूं। वहां कराची में एक मस्जिद थी, तो मैं वहां गया 12 बजे, जाहिर है वहां कौन होगा, तन्हा था। इस बात पर मेरा जहन परेशान रहता था कि इसका करूं क्या मैं, तो मैं वहां जाके मस्जिद में बैठने लगा, क्योंकि उस वक्त अभी जवाल का टाइम था। तो सामने दीवार पर नजर पड़ी, एक चार्ट लटका हुआ था, और उसमें चार्ट में जो सुर्खी थी उसने एकदम से मुझे अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया। करीब जाके पढ़ा उसे, तो पता चला कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में एक पहलू को डिस्कस कर रहा है। वो चार्ट, उसमें लिखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दिन को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था, 8-8 घंटे। तो दिन का जो पहला हिस्सा था वो मखसूस था अमूरे मुमलकत के लिए, जो बाहर से वफूद आते थे उनसे मुलाकात के लिए, साहबा कराम से मुलाकात के लिए। دن کا دوسرا حصہ مخصوص تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے لیے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کام کاج میں، اور دن کا تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات اور آرام کا تھا۔ تو ایک دم سے وہاں سے لائٹ مل گئی، ایک روشنی مل گئی، گائیڈنس مل گئی کہ یہ تو بڑا آسان سا کام ہے، تو میں انکار بھی نہیں کروں گا خلق خدا کو اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ انسان اپنی ٹائم مینجمنٹ کر لے، اور ٹائم مینجمنٹ کے ذریعے سے جو ڈویژنز وہ کرے وقت کی، پھر اس پر قائم ہو جائے، اس پر پوری پابندی سے عمل کرے، تو نظم و نسق انسان کی زندگی میں از خود آ جاتا ہے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے ایک دکان پر درج ذیل عبارت لکھی دیکھی، کیا یہ عمل درست ہے؟ منکرین ختم نبوت مرزئی قادیانی سے ہم کسی قسم کا کاروبار نہیں کرتے۔ محافظان ختم نبوت پاکستان، تاجران ونگ۔ بھائی میں ہمیشہ ایک عرض کرتا ہوں کہ اس قسم کے سوالات نہ پوچھئے جس کے جواب سے کسی کا دل دکھ جائے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ قادیانیوں کے بارے میں ملک کے دو معتبر ادارے فیصلہ دے چکے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ بھی اور پاکستان کی سپریم کورٹ بھی یہ فیصلہ دے چکی، اور وہ علماء سے کنسلٹ کرنے کے بعد، ان سے بڑی لمبی مشاورت کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے بعد تو میرا خیال یہ ایشو ہمیشہ کے لیے طے پا گیا کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ ان سے پھر اقلیتوں کا سلوک کیا جانا چاہیے ملک میں، اس لیے کہ یہ تو اسلامی سٹیٹ ہے، اور قادیانیوں کے یہاں چونکہ ایک چھوٹا سا اضافی پہلو نکلتا ہے کہ ان کی عبادات اور ان کی ظاہری عقائد میں مماثلت ہے مسلمانوں سے، تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، تو اس سے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اس مماثلت سے دھوکہ کھا جائیں۔ کہیں یہ ایک اضافی چیز ہے ان کے یہاں، کرسچنز کے یہاں شاید ہم دھوکہ نہیں کھائیں گے کبھی بھی، یہودیوں کے یہاں، کافر کے یہاں دھوکہ نہیں ہم کھائیں گے، کیونکہ ان کے یہاں ہماری کتاب سے اور ہماری عبادات سے مماثلت نہیں کہیں، ان کے یہاں ہے، تو تھوڑا سا زیادہ محتاط رہنا ہوتا ہے ہمیں کہ ہم دھوکہ نہ کھا جائیں۔ تو وہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ نہ آپ ان سے ملیں نہ دھوکہ کھائیں، ورنہ بحثیت اقلیت کے ایک مسلمان ملک میں اسلامی حکومت کے تحت جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان سب کا کو تحفظ حاصل ہے اسلام میں، لیکن یہ اقلیت تھوڑی سی علیحدہ حیثیت رکھتی ہے کہ وہاں ایک مماثلت موجود ہے، اسے دھوکہ کھا سکتا ہے مسلمان۔ एक और साहब ने पूछा है कि मुर्शिद की गैर मौजूदगी में अगर मुर्शिद तक कोई दरख्वास्त करना हो तो आपने फरमाया कि मुर्शिद की तरफ तवज्जो करके मसला बयान कर दें और तसव्वुर नहीं करना कि वो शिर्क में आ जाएगा। तवज्जो और तसव्वुर अगर वादे कर दें, क्योंकि बंदा है नाचीज को तो फर्क नहीं समझ आ रहा। भाई तसव्वुर यह है कि किसी की शक्ल आंखों के सामने आप ले आए और ख्याली ख्याल में ये महसूस करें कि आप उसके सामने बैठे हैं। जैसे कुछ लोग ये कह देते हैं कि जी हम तो शेख का तसव्वुर करके नमाज पढ़ते हैं, तो वो तसव्वुर है कि उसकी शक्ल आपकी आंखों के सामने आ जाए और आप तसव्वुर में ये ख्याल करें कि आप उनके सामने बैठे हैं, वो तसव्वुर है। तो वो जो ये है कि जहनी तौर पर उधर को मुतवज्जो हो जाए पूरी तरह। तो जब आपका जहन किसी जगह पर मरकूज होता है वो तवज्जो है, और जब ख्याल में किसी को लाते हैं उसकी शक्ल और उसका हदूद अरबा सामने आता है ख्याल में, तो वो तसव्वुर है। तो तवज्जो कीजिए, तसव्वुर ना कीजिए, वो तो बुतप्रस्ती में चले जाएंगे फिर। ये किसी साहब ने एक सवाल लिखा कि सख्त बीमार मां, यख ठंडा कमरा और पास बैठा फरिश्ता सीरत और फरमाबरदार बेटा, बेटा रब ताला से दुआ करो कि दोजख से थोड़ी आग भेज दे के कमरा गरम और मेरी जान भी जान में जान आए, जानती हूं रब ताला तेरी दुआएं कबूल करता है। मां जी आपका कहा सर आंखों पर, लेकिन यकीन जानिए कि दोजख में आग नहीं होती, यहां से जाने वाला हर कोई सवाए उनके जिनसे रब ताला राजी हुआ अपने हिस्से की आग खुद ही अपने साथ लेकर जाता है। क्या यही हकीकत है? वादे फरमा दीजिए। सब ये तो कोई बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान इसका जवाब दे पाएगा। मैं तो पहले ही अर्ज किया कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, तालीम नहीं मेरे पास, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मेरे रब ने यह फरमाया है कि दोजख वो जगह है जहां आग भड़क रही है और नाफरमानों को उस आग में डाला जाएगा और वहां उन्हें पीने को पीप मिलेगी। मैंने तो ये पढ़ा, तो मुझे अपने रब के अल्फाज पर यकीन ज्यादा है और रब के फरमाए हुए बात में मेरा ख्याल है कि इस कुरेद में शायद मैं कभी भी ना पढ़ पाऊं कि मेरे रब ने जो फरमाया वो क्या रंग रखता है। रब ने जो फरमा दिया वो आखिरी बात है बस। तो ये तो कोई पढ़ा लिखा इंसान आपके सवाल का जवाब देगा कि गुनहगार आदमी अपनी हिस्से की आग यहां से अपने साथ लेके जाएगा और दोजख में हिस्सा डाल के उस आग को फिर वो भुगतेगा, या रब ने वो दोजख भड़काई है और जिसका टेम्परेचर दुनिया की आग से कई हजार गुना ज्यादा है जो रब ने फरमाया है। अहादीस मौजूद हैं। तो मेरा तो ध्यान इधर कभी भी नहीं गया, मैं तो यही समझता रहा कि जो मेरे रब ने फरमा दिया वह हर्फ आखिर, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस पर किसी خیال کے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اسی طرح تسلیم کر لیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. تو میری طرف سے معذرت قبول فرمائیے، میں ایسے عالمانہ سوال کا جواب دینے کا اہل نہیں ہوں. میں آئندہ اتوار تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بشرط زندگی آئندہ اتوار ملاقات ہوگی. السلام علیکم.